پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ بھارت کے شمالی ریاستوں میں آنے والی شدید آندھی اور طوفان کے باعث ہونے والے حادثات میں کم از کم 100 افراد ہلاک اور 160 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے اسامہ بن لادن تک پہنچنے میں امریکہ کی مدد کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی یا انہیں امریکہ بھیجنے سے متعلق ڈیل کی خبروں کی ترتیب کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس وقت پاکستان کی ایک ریکارڈ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور دہشت گردی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے بلوچستان حکومت نے نئی فورس تشکیل دی ہے۔ اس کے علاوہ عالمی خبریں یہ ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک وکیل نے اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے ایک وکیل کو $130,000 کی وہ رقم ادا کر دی تھی جو اس وکیل نے صدارتی انتخابات سے چند روز قبل فحش فلموں کی ایک اداکارہ کو اپنا منہ بند رکھنے کی شرط پر دی تھی۔ امریکہ کی ریاست جارجیا میں ایک C-130 طیارہ گر کر تباہ ہونے سے اس پر سوار تمام 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایک روسی جیٹ طیارہ جو میرات کے روز شام کے فضائی اڈے سے پرواز کے فوراً بعد تباہ ہو گیا، جس میں سوار دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ امریکہ میدان جنگ میں پکڑے گئے مشتبہ دہشت گردوں کو کیوبا کے گوانٹانامو بے کے قید خانے کی تنصیب میں قید کرتا رہے گا، ایسے میں جب وہ ملک کے لیے جاری اور ہم خطرے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ اور امریکہ کے ایک اعلی سطحی تجارتی وفد نے بیجنگ میں چینی عہدیداروں سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی 6 سرخیاں، تفصیل کچھ لے بات۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ سنوا رہے ہیں جو نئی دہلی سے سہیل انجن نے ہمیں بھیجی ہے کہ بھارت کے شمالی ریاستوں میں آنے والی شدید آندھی اور طوفان کے باعث ہونے والے حادثات میں کم از کم 100 افراد ہلاک اور 160 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ سنتے ہیں یہ تفصیل۔
اتر پردیش اور راجستھان میں بدھ کی شام کو آنے والی تباہ کن آندھی اور بھاری بارشوں کی وجہ سے 100 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اتر پردیش میں انتہائی تیز آندھی اور طوفان کے سبب کم از کم 64 افراد ہلاک اور 160 سے زائد زخمی ہوئے۔ ریلیف کمشنر سنجے کمار نے بتایا کہ آگرہ میں سب سے زیادہ 43 افراد ہلاک ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ بیشتر ہلاکتیں مکان منہدم ہونے سے ہوئیں۔ بجنور، سہارنپور اور بریلی میں بھی اموات ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آگرہ ضلع میں 48 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ 126 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں۔ راجستھان میں کم از کم 33 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ الور، بھرتپور اور دھولپور ضلع میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ طوفان کے سبب سینکڑوں درخت اکھڑ گئے اور کئی مکانات منہدم ہو گئے۔ الور میں سب سے زیادہ تباہی آئی، جہاں بجلی نظام تباہ ہو جانے سے پورے ضلع میں تاریکی چھا گئی۔ ریاست کے مختلف علاقوں سے تباہی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ حکومت کے اہلکاروں کے مطابق نقصانات کی تفصیلات اکٹھا کی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں بجلی نظام تباہ ہوا ہے وہاں اسے درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دونوں ریاستوں کی انتظامیہ نے ہلاک شدگان کے اہل خانہ اور زخمیوں کو مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
نئی دہلی سے سہیل انجم اپنی رپورٹ دے رہے تھے۔ اور اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندے محمد اشتیاق، ان سے بات کرتے ہیں۔ اشتیاق، یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا شمار اب بھی صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ترین ملکوں میں ہوتا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی، آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی پریس فریڈم ڈے جب منایا جا رہا ہے، تو صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں پاکستان میں اور اس سے وابستہ شعبہ صحافت سے جو افراد ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان اب بھی صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ملک ہے۔ حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ کل ریلیز ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ اب وفاقی دارالحکومت بھی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ملک کا سب سے خطرناک شہر ہے صحافیوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ मुल्क में जो हमले रिकॉर्ड किए गए सहाफियों पर, उसमें से 35% जो हमले हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत में हुए। तो ये इसलिए इस्लामाबाद को एक सहाफियों के लिए खतरनाक शहर करार दिया जा रहा है पाकिस्तान का। जबकि इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सहाफियों पर जो सेंसरशिप है और वो सेल्फ सेंसरशिप भी बाज सहाफी अपने ऊपर आयद कर रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि वो अपने आप को खतरे में तसव्वुर करते हैं, और खास तौर पर ऐसी खबरें करते वक्त जो जो जिसकी जद में सरकारी अदारे या रियासती अदारे आते हों। तो ये वो बुनियादी नुकात हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को अब भी सहाफियों के लिए एक खतरनाक मुल्क करार दिया जा रहा है। अगरचे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है, और जितनी तादाद में सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा था या कत्ल किए जा रहे थे, उनकी तादाद में भी गुज़श्ता 4 सालों के दौरान बतदरीज कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद ये जरूर कहा जा रहा है कि उनके लिए खतरात में कमी नहीं आई है, बल्कि उन्हें डराया धमकाया जाता है ताकि वो अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां ना निभा सकें।
ये सहाफियों ने कुछ अपनी भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं और कुछ अपना कोई लाहे अमल तैयार किया है?
जी, जब से ये हमले हुए हैं तो उसके बाद खास तौर पर जो पाकिस्तान में सहाफियों की बड़ी तंजीमें हैं नुमाइंदा, उनकी तरफ से इनकी सिक्योरिटी के लिए भी आवाज बुलंद की जाती रही है, और साथ ही साथ जो मुल्क के शोरश ज्यादा इलाकों में काम करने वाले सहाफी हैं उनके लिए तरबियत का भी एहतमाम किया जाता रहा है। लेकिन तमाम सहाफियों को ना तो तरबियत अभी तक दी जा सकी है और ना ही मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। पाकिस्तान में जो प्रेस क्लब हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और खास तौर पर जो बड़े प्रेस क्लब हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए मकामी जो जिले इंतजामिया है उसकी तरफ से पुलिस कुछ ना कुछ हद तक तैनात कर दी जाती है, लेकिन तमाम सहाफियों के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करना ये अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है, और इसी वजह से तश्वीश का इजहार भी किया जाता रहा है। साथ में अब सहाफती जो तंजीमें हैं वो मीडिया हाउसेस से भी ये कह रही हैं कि ये शायद सिर्फ PFUJ या जो दीगर सहाफती तंजीमें हैं उनके लिए ऐसा करना मुमकिन ना हो, इसलिए मीडिया हाउसेस अपने यहाँ काम करने वाले सहाफियों को इस तरह की तरबियत फराहम करें कि जब शोरिश हो या किसी जगह तनाजा या लड़ाई हो और उस सूरत हाल में वो खबर को कैसे कवर करें।
अच्छा, मुख्तसरन बताइएगा कि वो डॉक्टर शकील आफरीदी के बारे में पाकिस्तान ने कहा है कि उन्हें अमरीका भेजने या उनकी रिहाई से मुतालिक कोई डील नहीं हुई है, तो इसके बारे में क्या आपके पास खबर है?
जी, गुज़श्ता इख्तिताम हफ्ता शकील आफरीदी को पेशावर से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद ये कयास सराइयां हो रही थी कि शायद उन्हें रिहा कर दिया जाए और अमरीका भेज दिया जाए, लेकिन आज पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इन खबरों की तरदीद की है और यही कहा है कि शकील आफरीदी की रिहाई के हवाले से किसी तरह की कोई डील नहीं हो रही है।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद इश्तियाक आपका। तो ये हमारे नुमाइंदे थे इस्लामाबाद में मोहम्मद इश्तियाक। और अब कुछ मजीद खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारे ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि तारीख में पहली मरतबा इस वक्त पाकिस्तान की एक रिकॉर्ड आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। UNDP पाकिस्तान ने जवां पाकिस्तान को बनाए क़ुव्वत का निशान के उन्वान से अपनी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का इजरा बुध को किया। और दहशतगर्दी के वाकयात पर काबू पाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने नई फोर्स तश्कील दी है। बलूचिस्तान के मरकजी शहर कोयटा में दहशतगर्दी और हदफ बनाकर कत्ल करने के बढ़ते हुए वाकयात पर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमत ने पुलिस के जवानों पर मुश्तमिल ईगल स्क्वाड के नाम से नई फोर्स कायम कर दी है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक वकील ने एतराफ किया है कि ट्रंप ने अपने एक वकील को $130,000 की वो रकम अदा कर दी थी जो उस वकील ने सदारती इंतखाबात से चंद रोज कबल फोहश फिल्मों की एक अदाकारा को अपना मुंह बंद रखने की शर्त पर दी थी। बुध को अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप के एक वकील रूडी जुलियानी ने एतराफ किया कि फोहश फिल्मों की अदाकारा को सदर ट्रंप के जाती वकील माइकल कोहन ने जो रकम दी थी उसे लौटाने के लिए लॉ फर्म का सहारा लिया गया था और सदर ने खुद ये रकम अदा की थी। अमरीका की रियासत जॉर्जिया में एक C-130 तैयारा गिर कर तबाह होने से उस पर सवार तमाम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसा बुध की दोपहर रियासत जॉर्जिया के शहर सवाना के नजदीक पेश आया। اور روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایک روسی جیٹ طیارہ جمعرات کے روز شام کے فضائی اڈے سے پرواز کے فوراً بعد تباہ ہو گیا، جس میں سوار دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ طیارہ کسی گولی کا نشانہ نہیں بنا، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ کسی پرندے کا انجن سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا ہے۔ امریکہ میدانی جنگ میں پکڑ گئے مشتبہ دہشت گردوں کو کیوبا کے گوانٹانامو بے کے قید خانے کی تنصیب میں قید کرتا رہے گا۔ پینٹاگون کے حکام نے یہ بات بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کو بھیجے گئے نئے ہدایت نامے میں بیان کی ہے۔ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان نے یہ بات جمعرات کے روز پیونگ یانگ میں چینی سفارتکاروں سے ملاقات کے بعد کہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک وکیل نے اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے ایک وکیل کو $130,000 کی وہ رقم ادا کر دی تھی جو اس وکیل نے صدارتی انتخابات سے چند روز قبل فحش فلموں کی ایک اداکارہ کو اپنا منہ بند رکھنے کی شرط پر دی تھی۔ وائس آف امریکہ کی سینٹرل ڈیسک کی ایک رپورٹ مبشر علی زیدی بیان کر رہے ہیں۔
فاکس نیوز چینل کو انٹرویو میں جولیانی کے اعتراف نے ٹرمپ کے اس بیان کی براہ راست تردید کر دی جو انہوں نے تصفیے کی رقم کے بارے میں دیا تھا۔ نیو یارک کے سابق میئر اور ٹرمپ کے وکیل جولیانی نے کہا،
That was money that was paid by his lawyer.
وہ رقم ان کے وکیل نے ادا کی تھی، میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ وہ لا فرم کے اکاؤنٹ کے بجائے کسی اور فنڈ سے یا جیسے بھی دی گئی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ صدر نے وہ رقم کئی مہینوں بعد وکیل کو ادا کر دی تھی۔ یہ تھے جولیانی کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ نے ایک ماہ پہلے کہا تھا کہ وہ صدارتی انتخاب سے چند دن پہلے اسٹومی ڈینیلز کو خاموش رہنے کے لیے معاہدے کے بدلے ادائیگی سے آگاہ نہیں ہیں۔ ایک صحافی کے ساتھ ان کے سوال جواب یہ ہوئے، کیا آپ اسٹومی ڈینیلز کو $130,000 کی ادائیگی کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ان الزامات میں سچائی نہیں تو پھر آپ کے وکیل مائیکل کوہن نے وہ رقم کیوں دی؟ آپ یہ بات مائیکل کوہن سے پوچھیں، وہ میرے وکیل ہیں، آپ ان سے یہ سوال کریں۔ لیکن مائیکل کوہن کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ اسٹومی ڈینیلز کی جانب سے اپنے خلاف ہرجانے کے مقدمے میں پانچویں ترمیم کے تحت خاموش رہنے کا حق استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مائیکل کوہن نے یہ حق استعمال کرنے کا فیصلہ ایف بی آئی کی جانب سے اپنے گھر، دفتر اور ہوٹل کے کمرے میں چھاپے مارنے کے بعد کیا۔ ان چھاپوں میں ایف بی آئی نے اسٹومی ڈینیلز اور دوسرے معاملات سے متعلق دستاویزات تلاش کی تھیں۔ اسٹومی ڈینیلز کا اصل نام اسٹیفنی کلیفرڈ ہے۔ انہوں نے کوہن کے خلاف اس بیان پر ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مبینہ تعلقات کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بین الاقوامی ریڈ کراس کے لیے کام کرنے والی ایک نرس کو صومالی دارالحکومت موگادیشو میں اغوا کر لیا گیا۔ صومالیہ میں آئی سی آر سی کے وفد کے نائب سربراہ ڈینیل اوملے نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے تحفظ کے بارے میں شدید تشویش رکھتے ہیں۔ وہ ایک نرس ہیں جو صومالیہ کے بیمار لوگوں کی تیمارداری اور ان کی زندگیاں بچانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ صومالی سیکیورٹی کی وزارت کے ترجمان عبدالعزیز علی ابراہیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان خاتون کو ریڈ کراس کی عمارت کے احاطے سے اغوا کیا گیا۔ امریکہ کے ایک اعلی سطحی تجارتی وفد نے بیجنگ میں چینی عہدیداروں سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ واشنگٹن چاہتا ہے کہ چین کی اقتصادی پالیسیوں پر خدشات کو دور کیا جا سکے۔ یہ میٹنگ کچھ تجزیہ کاروں کی نظر میں ایک مثبت اقدام ہے، جہاں دونوں فریق تجارتی جنگ میں کسی ممکنہ پیش رفت کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ عہدیدار برابری کی بنیاد پر تجارت کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکہ کا ایک اعلیٰ سطحی تجارتی وفد جمعرات کے روز بیجنگ میں ہے، جہاں وہ امریکی محصولات پر اہم مذاکرات کر رہا ہے۔ کئی ہفتے قبل جب امریکہ نے چینی مصنوعات پر محصولات عائد کی اور سرمایہ کاری پر حد بندیاں لگا دیں تو بیجنگ نے بھی جواب میں کچھ امریکی مصنوعات پر محصولات عائد کر دیے تھے۔ دو روزہ بات چیت میں امریکی وفد کے سربراہ وزیر خزانہ اسٹیون منچن اور چینی نائب وزیر اعظم لیو ہی کے درمیان بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کے ارادے نے کوریائی جزیرہ نما کی تاریخ کا دھارا بدلنے کا بے مثال موقع فراہم کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات گزشتہ روز امریکہ کے 70ویں وزیر خارجہ کی حیثیت سے حلف اٹھانے کے بعد کہی۔ اس تقریب میں صدر ٹرمپ نے بھی شرکت کی۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سے تھی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دفتر خارجہ کا بدھ کے روز کا ان کا دورہ مائک پومپیو کی مکمل حمایت کا اظہار تھا۔ انہوں نے کہا، سیکرٹری پومپیو ایک بار پھر مبارک ہو، مجھے یقین ہے کہ آپ قوم کے سب سے بڑے سفارتکار کے طور پر امریکہ کے لیے فخر کا باعث بنیں گے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ حلف اٹھانے کے بعد پومپیو نے کہا کہ کوریائی جزیرہ نما کی تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے اہم موقع آ گیا ہے، اس موقع پر ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا، امریکی عوام توقع کر رہے ہیں کہ ہم درست اقدام کریں گے۔ ہم شمالی کوریا کے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پروگرام کی مستقل اور تصدیق شدہ بندش اور دوبارہ شروع نہ کیے جانے کے قابل بنانے کے لیے پرعزم ہیں، اور ایسا فوری طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھے مائک پومپیو کے الفاظ۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بظاہر قریبی تعلقات کی وجہ سے پومپیو کو سابق وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن پر برتری حاصل ہے۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے نیل گارڈنر اس بارے میں کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں قربت کا مطلب ہے کہ امریکی صدر کی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھانے کے معاملے میں پومپیو دراصل زیادہ بااثر ہوں گے۔ یہ تھے نیل گارڈنر۔ اٹلانٹک کونسل کے مارک سیما کو وسکی نے اس بارے میں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ پومپیو انتظامیہ سے سچ بولنے کے قابل ہوں گے، وہ ایسے شخص ہیں جن پر صدر اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے سی آئی اے سربراہ کی حیثیت سے صدر کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ یہ تھے مارک سیما کو وسکی۔ محکمہ خارجہ کے سفارتکاروں کو امید ہے کہ پومپیو خالیہ سامیوں پر بھرتیاں کریں گے اور دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں میں سفیروں کا تقرر کریں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
امریکی عہدیداروں نے اشارہ دیا ہے کہ شمالی کوریا اپنی حراست سے 3 امریکیوں کو رہا کر دے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ پیغام میں اس بات کا اشارہ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی قانونی ٹیم کے ایک رکن اور نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی نے بتایا کہ ان امریکیوں کو متوقع طور پر جمعرات کے روز رہا کر دیا جائے گا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان نے یہ بات جمعرات کے روز پیونگ یانگ میں چینی سفارتکاروں سے ملاقات کے بعد کہی۔ چینی اسٹیٹ کونسلر وانگ یی نے کم کے ساتھ ایک غیر معمولی ملاقات کی تھی، جبکہ اس سے پہلے جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان اور شمالی کوریا کے لیڈر کے درمیان بات چیت ہوئی تھی۔ اس تاریخی ملاقات میں مون اور کم نے تعلقات بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ امریکی اب میدان جنگ میں پکڑے گئے مشتبہ دہشت گردوں کو کیوبا کے گوانٹانامو بے کے قید خانے کی تنصیب میں قید کرتا رہے گا، ایسے میں جب وہ ملک کے لیے جاری اور اہم خطرے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ پینٹاگون کے حکام نے یہ بات بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کو بھیجے گئے نئے ہدایت نامے میں بیان کی ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کی تائید کی گئی ہے۔ ایک بیان میں محکمہ دفاع کی خاتون ترجمان کمانڈر سارا ہن نے کہا کہ وزیر دفاع نے وائٹ ہاؤس کو نئی پالیسی فراہم کر دی ہے جس میں گوانٹانامو بے کے امریکی بحریہ کے مرکز میں قائم حراستی تنصیب کی جانب افراد کو منتقل کرنے کی شرائط بیان کی گئی ہیں. بقول ان کے یہ پالیسی ہماری جنگی لڑاکا فورس کو ہدایت فراہم کرتی ہے کہ قیدیوں کو گوانٹانامو بے منتقل کرنے کے لیے کس طرح نامزد کیا جا سکتا ہے, ایسے میں جب کسی شخص کو امریکہ کی سلامتی کے لیے جاری اور اہمیت کا حامل خطرہ گردانا جاتا ہو. اپنی انتخابی مہم کے دوران اور اس سال جنوری میں ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے محکمہ دفاع کو 90 دن کی مدت دی تھی کہ وہ میدان جنگ میں پکڑے گئے دہشت گردوں سے نمٹنے کے معاملے پر اپنی پالیسی میں جدت لائے. اپنی اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ٹرمپ نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ داعش اور القاعدہ کے خلاف لڑائی کے حوالے سے امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردوں کو حراست میں لینے کے لیے تمام طاقت استعمال کی جائے. خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا آج آزادی صحافت کا دن منا رہی ہے, دنیا بھر میں صحافیوں کو گرفتاریوں, دھمکیوں, یہاں تک کہ موت کا بھی سامنا ہے, محض اس جرم میں کہ وہ اپنا کام انجام دینا چاہتے ہیں. اور دنیا میں ان ملکوں کی تعداد جہاں زیادہ تر سفر ناجائز نافذ ہے, جہاں زیادہ تر سینسر نافذ ہیں, کم و بیش وہی ہے جو عرصے سے چلی آ رہی ہے. ان حلقوں میں بھی جو کبھی دوستانہ رویے رکھتے تھے, میڈیا کے خلاف معاندانہ انداز اختیار کیا جانے لگا ہے, اور حقوق سے متعلق تنظیموں کا کہنا ہے کہ آزادی صحافت بہتر ہونے کے بجائے بڑھتے ہوئے خطرات سے دوچار ہیں. عائشہ تنظیم کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری. پاکستان کے دو بڑی سیاسی جماعتوں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان تنازعہ اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان کی سیاسی فضا پہلے ہی کافی مقدر ہے, کیا اثر پڑے گا اور اس جھگڑے کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ یہ سوال اس وقت پاکستان میں کافی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور سیاسی تجزیہ کار اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کے دو قانون سازوں اور ایک سیاسی تجزیہ کار سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلی رہنماؤں کے درمیان جو لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے, اس نے ملک کے سیاسی ماحول کو اور زیادہ مقدر کر دیا ہے. اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ کا کہنا ہے.
دیکھیے, انفارچونیٹ ہے کہ یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں جس میں ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. اصل میں مسلم لیگ نے ہمیشہ موقع پرستی کی ہے. نواز شریف نے, نواز شریف کی موقع پرستی کی وجہ سے پیپلز پارٹی آج پنجاب سے اپنا گراؤنڈ کھو رہی ہے. ہم نے ایک براڈر سینس میں 2008 میں نواز شریف کو پنجاب دیا تھا سو دیٹ کہ ڈیموکریسی چلے, دنگے فساد اور ہنگامے نہیں ہو, کیونکہ اقتدار میں اگر وہ نہیں آتے تو دنگے فساد ہوتے. اس کا انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے پنجاب میں جو انہوں نے پیٹرن رکھا, اس سے صرف انہوں نے اپنی اسپیس رکھی اور پیپلز پارٹی کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. اس کے بعد بھی جب دھرنے میں ہم نے ان کی سپورٹ کی, مگر اس کے بعد بھی انہوں نے موقع پر, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف نے انڈیویجول بنیاد پر موقع پرستی کی, جس کی وجہ سے آج اس جنگ لفظی جنگ اور ایک تلخی اور یہ جو حالات ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں.
جبکہ پاکستان مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اصغر نے کہا کہ ان کے لیڈر میاں نواز شریف خود سے کچھ نہیں کہہ رہے, وہ صرف زرداری صاحب کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں. ان کے الفاظ
کہ میاں صاحب صرف زرداری صاحب کی بات کا جواب دے رہے ہیں, الزام نہیں لگا رہے. زرداری صاحب نے جو باتیں کی تھیں وہ اصول سے ہٹ کے باتیں تھیں, اور اس کا جواب میاں صاحب نے جو دیا تھا. دوسری بات, اب آپ دوسری طرف آ جائیے, دوسری طرف اس طرف آ جائیے کہ پیپلز پارٹی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب ایک معاہدہ ہوا جماعتوں کے درمیان تو اس میں یہ تھا کہ آپ ڈکٹیٹر سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں کریں گے, آپ ایم کے ایم کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ یا ان کو حکومت میں شامل نہیں کریں گے. ان دونوں چیزوں سے بیک آؤٹ کیا. اس کے باوجود میاں صاحب نے اپنی ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. اور یہ اندازہ کر دیجئے کہ یہ ساری چیزوں کا جو بینیفیشری ہے وہ نان ڈیموکریٹک فورسز ہیں. اس میں ڈیموکریٹک فورسز کو تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی نا.
ان کا کہنا تھا کہ اس کا فائدہ ان قوتوں کو ہوگا جو ملک میں جمہوریت نہیں چاہتی اور دوسروں کے اشاروں پر کام کرتی ہیں. ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے کہا کہ اس قسم کا گالم گلوچ کا ماحول دوسری سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی ہے. ان کے الفاظ,
اسی قسم کا جو ماحول ہے گالی گلوچ کا, وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی موجود ہے, اور پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میں بھی کوئی اچھی روایات, رواداری کی, برداشت کی, عزت اور احترام کی کسی سیاسی جماعت میں نہیں رہی. اصل میں ہوا یہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا ہے پی ایم ایل این میں, پیپلز پارٹی میں, ان دونوں جماعتوں میں خصوصی طور پر, جو مہارت رکھتے ہیں گالی گلوچ دینے میں. وہ استعمال کیا گیا فوج اور عدلیہ کے خلاف اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف. ہندوستان اور پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس قسم کے لوگوں کو اتنا اعلیٰ مقام دیا گیا ہو کہ وفاقی کابینہ میں ان کو وزیر بنا دیا جائے. فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ ان طاقتوں کو ہوگا جو ملک میں جمہوری اداروں کو اور جمہوریت کو نیچے دیکھنا چاہتی ہیں اور پاکستان کے سامنے, عوام کے سامنے جو معاملہ رکھنا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہے حال ہماری جمہوریت کا اور یہ ہے حال ان لوگوں کا جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں.
ڈاکٹر رئیس کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ ملک کے سیاسی ماحول کو مقدر کر رہی ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت. بہجت حاضر خدمت ہے. امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کو ترقی دی جا رہی ہے جس کے ذریعے سرطان یا کینسر کا پتہ جلد لگایا جائے گا اور سرطانی رسولی کو درست طور پر الگ کرنا بھی ممکن ہو سکے گا. اس طبی آلے یا ڈیوائس کو ماس سپیک پین کہتے ہیں اور اس کے ذریعے متاثرہ جلد کو چھو کر سرطان کے ہونے یا نہ ہونے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. ماس سپیک پین کے شریک بانی اور طب کی تعلیم حاصل کرنے والے آیادین زہدواش کہتے ہیں کہ یہ طبی آلہ صورتحال کو یکسر تبدیل کر دے گا کیونکہ موجودہ طریقے سے سرطان کا پتہ لگانے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سرجن کے ساتھ ایک مریض کو دیکھ رہے تھے اور انہیں موجودہ طریقہ کار سے سرطان کی موجودگی کا پتہ لگانے میں مزید 2 گھنٹے لگے, جبکہ اسی پین کی مدد سے یہی نتائج سامنے آنے میں محض 20 سیکنڈ لگتے ہیں. اور یہ طریقہ مریض کے لیے اس طرح تکلیف دہ بھی نہیں جو روایتی تشخیصی طریقہ کار میں برداشت کرنا پڑتا ہے. روایتی طریقہ کار میں متاثرہ ٹشو کا کچھ حصہ کاٹ کر نکالا جاتا ہے, لیکن نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹشو کے اندر سرطان کی موجودگی کا پتہ کسی خلیے یا حصے کو کاٹے بغیر معلوم کرنا بھی ممکن ہے. سرجری کے دوران اس پین پر پانی کے ایک قطرے کی مدد سے متاثرہ ٹشو سے خلیوں کو نکالا جاتا ہے اور پھر ماس سپیکٹرومیٹر کہلانے والا آلہ پانی کے اس قطرے کا تجزیہ کرتا ہے کہ آیا اس ٹشو کے اندر سرطان موجود ہے یا نہیں. یہ انتہائی درست انداز میں مرض کا انکشاف کرتا ہے اور چند ہی سیکنڈ میں سرجن کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹشو کے کس متاثرہ حصے کو نکالنا ہے, کتنا حصہ کاٹنا ہے اور کس طرح صحت مند ٹشو کو چھوڑنا ممکن ہے. زہدواش کہتے ہیں کہ ہم انسانی ٹیشوز پر اس کا تجربہ کرتے آ رہے ہیں اور درستگی کی شرط 96% ہے. اسی نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ٹیم کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ماس سپیک پین کو 2.5 سال میں تیار کر لیں. زہدواش کہتے ہیں کہ 1 سال کے دوران ماس سپیک پین آسٹن میں یونیورسٹی آف ٹیکساس کے ڈیل میڈیکل اسکول میں سرجری کے دوران جانچ لیا جائے گا. پھر یہ بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی جانچ MD اینڈرسن کینسر سینٹر اور ہیوسٹن کے بیلر کالج آف میڈیسن میں بھی کی جائے. اس طبی آلے کو وسیع تر پیمانے پر استعمال کرنے سے پہلے امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے منظوری حاصل کرنا ہوگی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سی مہلک بیماریوں کا علاج ممکن ہو جائے گا سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ایسے میں جب دنیا بھر میں پریس کی آزادی کا دن منایا جا رہا ہے، پاکستان کا شمار اب بھی صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں ہوتا ہے. پاکستان میں صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے کام کرنے میں مشکلات بڑھ رہی ہیں. حال ہی میں متعدد کالم نگاروں کو ان کے مدیروں کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کی تحریریں شائع نہیں ہو سکتی ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان میں صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کے عہدیداروں نے حکومت اور سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزادی اظہار اور صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے واضح موقف اختیار کریں. یہ مطالبہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب جمعرات کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد دنیا بھر میں ان صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جو اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنی جان سے گزر گئے. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر مبارک زیب خان نے اس موقع پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی صحافیوں کو نہ صرف کئی طرح کے خطرات کا سامنا ہے بلکہ روزگار کی مستقل ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. مبارک زیب نے مزید کہا کہ اگرچہ ماضی میں بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں کام کرنے والے صحافی حملوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں، لیکن ان کے بقول تشویش کی بات یہ ہے کہ اب ایسے واقعات کا نشانہ شہری علاقوں میں کام کرنے والے صحافی بھی ہیں.
ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹارچر ہے، جو جرنلسٹوں کو ٹارچر کیا گیا ہے، جو انٹیمیڈیشن ہو رہی ہیں، انفارچونیٹلی وہ فیڈرل کیپٹل میں بہت زیادہ ہے. اگر ہم پورے پاکستان کا موازنہ کریں، جو مختلف اداروں کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، تو اس میں سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل کیپٹل جو ہے وفاقی دارالحکومت جرنلسٹوں کے لیے اب اس طرح کی سیف پلیس نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ جرنلزم کرے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ یہ واقعات ایسے وقت ہو رہے ہیں جب آئندہ چند ہفتوں کے بعد ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوگا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات بظاہر آزادی اظہار کو محدود کرنے کی کوشش ہو سکتے ہیں. مبارک زیب نے مزید کہا کہ وہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے منشور میں آزادی اظہار اور صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کریں. صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم فریڈم نیٹورک کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستانی صحافیوں کے خلاف تشدد اور ڈرانے دھمکانے کے 150 سے زائد واقعات ریکارڈ ہوئے، جبکہ اس دوران 5 صحافیوں کو قتل کر دیا گیا. سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے پاکستان میں آزادی اظہار کی فضا سکڑ رہی ہے، اور الیکٹرانک اور پریس میڈیا میں کام کرنے والے خود ساختہ سینسرشپ کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں. دوسری طرف حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت نہ صرف آزادی اظہار کو یقینی بنانے کے عزم پر قائم ہے بلکہ صحافیوں اور میڈیا ہاؤسز کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے بھی کئی اقدامات کیے گئے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں میڈیا کو درپیش مشکلات پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا،
پاکستان میں صحافت پر کوئی قدغن مجھے دکھائی نہیں دیتی، اور اگر یہ تاثر کوئی دے رہا ہے تو غلط دے رہا ہے. آپ کے سامنے ہے الیکٹرانک میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، پرنٹ میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی صحافت پر قدغن لگ سکتی ہے؟ بے معنی ہے، پروپیگنڈا ہے.
اور پختون ملی عوامی پارٹی سے سینیٹر عثمان خان کاکڑ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں.
مسئلہ یہ کہ صحافت کو خطرہ ہے. صحافت ہے کہاں پاکستان میں؟ چاہے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ریڈیوز ہو، سب کچھ جو ہے مکمل اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول آ جائے. اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول کے بغیر نہ کوئی چینل، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی ریڈیو جو ہیں وہ جاری نہیں کر سکتے ہیں. پی ٹی ایم کا جو جلسہ تھا سوات میں، تاریخ کا بہت بڑا جلسہ تھا، بہت سارے جلسوں کو جو ہے دکھا دیا گیا، مگر اسٹیبلشمنٹ نے پابندی لگائی تھی، اس پہ وہ جلسہ نہیں دکھایا گیا. آج ہم صحافی حضرات کے ساتھ ہیں، ہم صحافت کی آزادی چاہتے ہیں جو یہاں پر، تو صحافت جو ہے ماشاء اللہ دور سے بھی جو ہے خطرناک صورتحال سے دو چار ہیں. ماشاء اللہ میں بھی اتنی پابندیاں نہیں تھی جو ہمیں.
یہ تھے عثمان خان کاکڑ. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں اگرچہ صحافی آزادی صحافت کے معیار سے مطمئن ہیں، تاہم پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے انہیں مشکلات کا سامنا بھی ہے، اور خوشحالی کی راہیں بھی کٹھن نظر آتی ہیں. کیا صحافی سرکاری ملازم بھی ہو سکتے ہیں؟ جواب سنتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کا صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال بھی, مگر اس کی آبادی کے مالی مسائل بے شمار ہیں جن کی خبر دینے والے صحافی خود انہی مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں. بلوچستان میں امن عامہ کی صورتحال, قوم پرستوں اور پھر دہشت گردوں کی کاروائیاں ملک کے دیگر حصوں کی نسبت یہاں زندگی کو زیادہ متاثر کرتی ہیں. بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ان کا صوبہ جنگ زون میں ہے, اس لیے خطرات سب کے لیے ہیں.
جب آپ سٹیٹ آف وار میں ہوتے ہیں, سب تھریٹ پہ جو ہے وہ سوسائٹی کے وہ تمام لوگ ہیں جن کی ونریبلٹی زیادہ ہے, اور خاص طور پہ صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جو ہمیشہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا.
صوبہ جنگ زون میں ہو تو صحافی خبر بناتے ہوئے خطرات سے دو چار رہتا ہے, اور اسی کا احساس کرتے ہوئے صحافیوں کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا گیا. بگٹی کہتے ہیں
سول ڈیفینس کے حوالے سے ہم نے ان کے کورسز کرائے ہیں کہ ایمرجنسی کو کس طرح میٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے ان کیس آف اینی دھماکہ میں, اور پھر میں خود بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہوں جب دھماکے ہوتے ہیں.
کوئٹہ پریس کلب کے صدر رضا الرحمان کہتے ہیں کہ اس تربیت کا مقصد دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹنگ کے دوران صحافیوں کو محفوظ رکھنا ہے.
ایسے دو تین چار واقعات ہوئے ہیں کہ ایک آپ کا دھماکہ ہو گیا اور تمام چینلز کے لوگ اور کوئی رپورٹر یا کیمرہ مین فوری طور پہ وہاں پہنچ گئے, اور دوسرا دھماکہ ہوا جس سے جانی نقصان ہوا, اور اسی میں ہم نے ایک ایس او پی بنائی ہے اپنے سارے دوستوں نے بیٹھ کے کہ ہم کوشش کریں کہ جب تک علاقہ کلیئر نہیں ہو جاتا ہم آگے نہ بڑھیں.
پاکستان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہاں ذرائع ابلاغ آزادی اظہار کی وجہ سے پھل پھول رہے ہیں, اگرچہ سن 2017 میں کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز یا سی پی این ای نے ایک رپورٹ میں بلوچستان میں آزادی صحافت کی صورتحال دگرگوں بتائی تھی, تاہم تبدیل ہوتے حالات میں صحافیوں کی صورتحال بھی بہتر ہوئی ہے. اور خوزدار کے صحافی حافظ شاکر کہتے ہیں کہ خبر بنانے کی راہ میں اب کچھ حائل نہیں ہوتا.
الحمدللہ ہم لوگوں کو ہر طرح سے سہولت ہے, بالکل آزادی ہے, اور ہمارا جو ساتھی جس طرح سے جو نیوز جس ٹائم بھیجنا چاہے اور جتنے ذرائع ہیں ان سے یا ہیلپ سے جو نیوز لینا چاہے وہ بھی ایزیلی وہ اپنا نیوز لے سکتا ہے.
بلوچستان میں متوسط طبقہ عام طور پر نظر نہیں آتا, امیر بہت امیر اور غریب بہت غریب. دولت کی اسی تقسیم نے صحافیوں کو سرکاری ملازمت اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے. رضا الرحمان کہتے ہیں
اگر ہم میڈیا آفیس ان کو اس پہ پے رول پہ اپنے رکھیں تو میرا خیال ہے ان کو ضروری, کیونکہ ایک صحافی نے بھی اپنا گھر چلانا ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے صحافت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے اپنا گھر چلانے کے لیے تو وہ سرکاری ملازمت لے لیتا ہے.
آخر ایسا کیوں ہے کہ اخبار اور ٹی وی چینلز کے مالکان صحافیوں کو معاوضہ ادا نہیں کرتے اور وہ پھر بھی ان کے لیے کام کرنے پر مجبور ہیں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خصوصی معاون برائے اطلاعات بلال کاکڑ کہتے ہیں کہ وہ خود ایک اخبار کے مالک ہیں اور ایسا کہنا درست نہیں.
تو کوئی بھی اپنے ادارے کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے یہ میرے خیال سے یہ نہیں کرے گا. میں خود ایک صحافی ہوں اور میرا اپنا ایک نیوز پیپر ہے ڈیلی انقلاب, تو اس حوالے سے کبھی اوپر نیچے ہو جاتے وہ ہم چلا لیتے.
بلوچستان حکومت کے ترجمان بلال کاکڑ کہتے ہیں کہ خبر بنانے کی آزادی شاید زندگی کے دیگر مسائل کا حل نہیں, اس لیے حکومت صحافیوں کی بہبود کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے.
ہم نے جو ویلفیئر جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ تھا 30 ملین روپیز, اسے بڑھا کر 200 ملین روپیز کر دیا ہے, اور اس رقم سے جو حاصل شدہ منافع ہے وہ صحافیوں کے فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے.
بہتر تو یہی ہے کہ ایک صحافی کی زندگی سنبھال لی جائے اس سے پہلے کہ وہ خود خبر بن جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب وہ قمر عباس جعفری کی وہ رپورٹ جس کا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا, اور ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت وہ نہیں سنوا سکے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا آج آزادی صحافت کا دن منا رہی ہے, دنیا بھر میں صحافیوں کی گرفتاریوں, دھمکیوں, یہاں تک کہ موت کا بھی سامنا ہے انہیں, محض اس جرم میں کہ وہ اپنا کام انجام دینا چاہتے ہیں, اور دنیا میں ان ملکوں کی تعداد جہاں زیادہ تر سینسر نافذ ہے کم و بیش رہی ہے جو عرصے سے چلی آ رہی ہے. ان حلقوں میں بھی جو کبھی دوستانہ رویہ رکھتے تھے میڈیا کے خلاف معاندانہ انداز اختیار کیا جانے لگا ہے, اور حقوق سے متعلق تنظیموں کا کہنا ہے کہ آزادی صحافت بہتر ہونے کے بجائے بڑھتے ہوئے خطرات سے دوچار ہے. عائشہ تنظیم کی یہ رپورٹ ہے, قمر عباس جعفری کی زبانی.
اس ہفتے کابل میں جب صحافی ایک دھماکے کی کوریج کے لیے جائے وقوع پر پہنچے تو اسلامک اسٹیٹ کے ایک خودکش حملہور نے جو خود بھی صحافی کے بھیس میں تھا خود کو دھماکے سے اڑا لیا اور اس دوسرے دھماکے میں 9 صحافی مارے گئے اور یہ ان خطرات کی ایک شدید نوعیت کی یاد دہانی تھی جو صحافیوں کو تصادموں والے علاقوں میں درپیش ہوتے ہیں. وہ ملک جہاں جنگیں جاری ہیں اب بھی میڈیا کے لیے انتہائی خطرناک جگہیں ہیں, لیکن جنگ آج آزادی صحافت کے لیے واحد خطرہ نہیں ہے. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر یا آر ایس ایف کی آزادی صحافت پر سالانہ رپورٹ کے مطابق میڈیا کے خلاف عداوتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ اضافہ صرف ان ملکوں ہی میں نہیں ہو رہا جہاں عامیتیں ہیں. رپورٹ کے مطابق مثال کے طور پر امریکہ ایسے ملکوں کی فہرست میں اب 45 نمبر پر آ گیا ہے. رپورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو میڈیا پر جوش و خروش سے لان تان کرنے والا کہا گیا ہے, جنہوں نے رپورٹروں کا حوالہ عوام کے دشمنوں کی حیثیت سے دیا. گروپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں صحافیوں کے خلاف تشدد اور گرفتاریوں میں گزشتہ سال اضافہ ہوا. گروپ کے مارک گاکس یوین نے اسکائپ پر بتایا,
We do see a correlation between this verbal violence against journalists from the presidency and the physical violence here. But what we also see is the impact.
ہم یہاں پر صدارت کی جانب سے صحافیوں کے خلاف زبانی تشدد اور عملی تشدد کے درمیان ایک ربط دیکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم دنیا بھر میں اس قسم کے ریمارکس کا آزادی صحافت کے خلاف ایک اثر بھی دیکھتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ حکومت گزشتہ کئی عشروں کے دوران ان حکومتوں میں سے ایک ہے جو انتہائی قابل رسائی ہیں. ترجمان خاتون نے اس کے برخلاف کسی بات کو احمقانہ قرار دیا. گزشتہ برس ان صحافیوں کی تعداد جنہیں ان کے کام کی پاداش میں مقید کیا گیا ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی, اور ترکی, چین اور مصر کمیٹی کے مطابق آزادی صحافت کی بدترین خلاف ورزیاں کرنے والے ملک رہے. رپورٹ میں یورپ کو آزادی صحافت کا انتہائی احترام کرنے والا خطہ قرار دیا گیا, جہاں گزشتہ ایک سال میں 2 صحافیوں کو ان کے کام کرنے کے لیے گولی مار کر ہلاک کیا گیا. بھارت میں گروپ کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر نامعلوم لوگوں کی ایک فوج مبینہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ان صحافیوں پر حملوں کے لیے بھرتی کی گئی ہے جو حکومت پر نکتہ چی ہوں, اور دائیں بازو کی ہندو انتہا پسندی پر نکتہ چینی کی پاداش میں خاتون صحافی گاوری لنکیش کو قتل بھی کر دیا گیا. پاکستان میں صحافیوں اور سرگرم کارکنوں کو گرفتاری یا جبری طور پر لاپتہ کر دیے جانے کا خوف رہتا ہے, اور گروپ یعنی آر ایس ایف کا کہنا ہے کہ میڈیا کو اکثر طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بعض مسائل کے کوریج سے باز رکھا جاتا ہے. صحافیوں کا کہنا ہے کہ برسر اقتدار لوگوں سے سوال کے حق کے بغیر دوسرے تمام حقوق کو خطرہ پیدا ہوتا ہے. لاس اینجلس ٹائمز کے پاکستان کے نامہ نگار اون ساہی کا کہنا ہے,
پریس فریڈم از دا بیسک پلر آف ڈیموکریسی اینڈ از دا بیسک پلر آف اے سوسائٹی دیٹ نیڈس ٹو گرو دیٹ وانٹس.
آزادی صحافت جمہوریت کا بنیادی ستون ہے اور اس معاشرے کا بنیادی ستون ہے جس کو نشو نما کی ضرورت ہے اور جو نشو نما چاہتا ہے. فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق عالمی آزادی صحافت گزشتہ 13 برس کے دوران کم ترین سطح پر ہے, اور دنیا کی صرف 13% آبادی اس پریس سے استفادہ کرتی ہے جو صحیح معنوں میں آزاد ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بلوچستان میں شیعہ ہزارہ برادری نے پاکستان کی فوج کے سربراہ کی جانب سے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد گزشتہ روز احتجاج اور بھوک ہڑتال ختم کر دی تھی. ہزارہ برادری کیوں مایوس ہے اور سویلین حکومت کی یقین دہانیاں ہزارہ احتجاجیوں کے لیے کیوں ناکافی ہیں, اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کے بعد ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف احتجاج کرنے والی انسانی حقوق کی کارکن جلیلہ حیدر نے اپنی بھوک ہڑتال اور شہر کے مختلف علاقوں میں دھرنا دینے والوں نے اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے. بلوچستان کے سیاسی حلقوں نے وفاقی اور صوبائی حکومت کی شدت پسندوں کے خلاف مختلف اقدامات کرنے کے باوجود ہزارہ برادری کی طرف سے اپنا احتجاج صرف سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کی یقین دہانیوں پر ختم کرنے پر کئی سوال اٹھائے ہیں. تاہم شیعہ ہزارہ برادری کا کہنا ہے کہ برادری کے لوگوں کو سیکیورٹی اداروں پر مکمل اعتماد ہے, جن کی یقین دہانی پر وہ اپنا احتجاج ختم کر لیتے ہیں. بلوچستان اسمبلی میں ہزارہ برادری کی نمائندگی کرنے والے صوبائی وزیر قانون سید رضا کا اس حوالے سے کہنا ہے،
ہمیں کبھی ایران کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، کبھی افغانستان کے ساتھ، کبھی شام کا ہم پر ملبہ گرایا جائے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستانی سیکیورٹی ایجنسی سے اپنے جینے کا حق مانگتے ہیں۔
حکومت پاکستان کی طرف سے قائم کردہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 16 سالوں کے دوران ہزارہ قبیلے کے افراد پر ہونے والے حملوں میں 525 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگار امان اللہ شادیزئی کا شہر کے مختلف علاقوں میں شدت پسندوں کی طرف سے ہزارہ برادری کے لوگوں کو نشانہ بنانے اور اس عمل کے خلاف ہزارہ برادری کی طرف سے احتجاج صرف سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کی یقین دہانیوں پر ختم کرنے کے حوالے سے کہنا ہے۔
ابھی پنجاب اور لاہور میں ان کی شناخت بہت مشکل ہے کہ وہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے۔ یہاں اس لیے آسان ہے کہ وہ ان کی شکل و شبہات جو ہے وہ 1000 افراد میں بھی شناخت ہو سکتی ہے، تو ان کو مارنے کی ایک وجہ کی ایزی ٹارگٹ ہے۔ یہ ایک نفسیاتی طور پر طے شدہ بات ہے کہ وہ آرمی کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ فورسفل ہے اور یہ سورس آف انفارمیشن ہے اور یہی ہم کو مستحکم دے سکتے ہیں، اس لیے ان کا توجہ جو ہے زیادہ تر جو ہے آرمی کی طرف جاتی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں یعنی سول گورنمنٹ ڈیموکریسی مضبوط ہوتی تو یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی۔
ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، شیعہ کانفرنس بلوچستان اور برادری کی دیگر تنظیموں کا کہنا ہے کہ کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہدف بنا کر قتل کرنے کے باعث برادری کے ہزاروں لوگ ملک کے زیادہ محفوظ سمجھے جانے والے بڑے شہروں میں یا بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ ان کے بقول کوئٹہ شہر میں ہزارہ برادری کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں اور ان کی تمام دکانیں اور روزگار کے دیگر ذرائع تقریباً بند ہو چکے ہیں، جس کے باعث برادری کے غریب خاندان نان شبینہ کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 kHz پر۔
بھارت میں مسلمانوں کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک بار پھر شرپسند قوتوں کا ہدف بن گیا ہے۔ بی جے پی کے مقامی رکن پارلیمنٹ ستیش گوتم کی جانب سے یونیورسٹی کے طلباء یونین ہال میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر پر اعتراض اور اس کو وہاں سے ہٹانے کے مطالبے نے فرقہ وارانہ رنگ لے لیا ہے۔ یونیورسٹی میں لڑائی جھگڑوں میں درجنوں طالب علم زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں۔
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ہندو تنظیموں، ہندو یوا واہنی اور اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد کے کارکنوں اور یونیورسٹی کے طلباء میں تصادم کے بعد علی گڑھ میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پولیس نے مارچ کر رہے طلباء پر لاٹھی چارج کیا اور اشک آور گیس کے گولے چھوڑے، جس کے نتیجے میں 2 درجن سے زائد طلباء زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس کے 13 جوان بھی زخمی ہیں۔ اس وقت یونیورسٹی کے باہر بڑی تعداد میں پولیس تعینات ہے اور طلباء، ہندو تنظیموں کے کارکنوں اور مبینہ خاطی پولیس والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندو تنظیموں کے کارکن یونیورسٹی کے یونین ہال میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر لگانے پر اعتراض کر رہے تھے۔ انہوں نے پولیس کے ہمراہ باب سر سید کی جانب سے کیمپس میں گھسنے کی کوشش کی۔ طلباء نے انہیں روکا، جس پر مبینہ طور پر انہوں نے طلباء پر حملہ کر دیا۔ حالات خراب ہوتے دیکھ کر پولیس مظاہرین کو لے کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد طلبہ نے سیول لائنز تک مارچ کیا اور ہندو کارکنوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، جس پر پولیس نے طاقت کا استعمال کر کے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ طلبہ یونین کے ایک سابق صدر زیڈ کے فیضان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کا ایکشن انتہائی جارحانہ، جانبدارانہ اور غیر ضروری تھا۔
جب چند سر پسند عناصر جو ہے وہاں سے نعرہ لگاتے ہوئے یونیورسٹی کے خلاف مرزا بات کرتے ہوئے نکلے، تو ان کو جو یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے باب سید، وہاں پر پولیس نے پہنچنے کیسے لیا؟ ان کو پہلے ہی کہیں وہیں روک دینا چاہیے تھا، اور وہ پولیس کے ایک طرح سے پٹیشن میں وہاں تک آئے۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے، اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے کی जो है वो इंक्वायरी से करानी चाहिए।
जेड के फैजान ने बताया कि मोहम्मद अली जनाह की तस्वीर 1938 से वहां लगी हुई है। वो यूनियन के लाइफ मेंबर थे और इस पर तलबा को फख्र है। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान प्रोफेसर शाफिक दवाई ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि इस वक्त सूरत हाल पुरमन है। तलबा और यूनिवर्सिटी की जानिब से मुतालबा किया गया है कि जिन पुलिस वालों ने तलबा पर लाठीचार्ज किया उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने जब पहली बार यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश की तो बास तलबा ने बास कारकुनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने उनकी गाड़ियों के नंबर भी दिए थे लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद वो दोबारा आए और फिर उन्होंने कैंपस में दाखिल होने की कोशिश की जिस पर तलबा भी वहां पहुंच गए और फिर पुलिस ने तलबा के खिलाफ कार्रवाई की। इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर सरीउल हरकत फोर्स और नीम मुसल्ले दस्तों के जवान तैनात हैं। याद रहे कि सबसे पहले बीजेपी के मकामी एमपी सतीश गौतम ने यूनियन हॉल से मोहम्मद अली जनाह की तस्वीर हटाने का मुतालबा किया था। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अफगान सदर अशरफ गनी ने शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक शनाख्ती कार्ड का जुमेरात के रोज इजरा किया जिसका तवील अरसे से इंतजार था, लेकिन उनके हुक्मरान साथी चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने तकरीब का बायकॉट किया और उन्होंने इस कार्ड के इजरा के अमल के वक्त और इसके जायज होने के बारे में सवाल उठाया। मौजूदा कौमी शनाख्ती कार्ड पेपर पर बनाया जाता है और अहदेदारों का कहना है कि उसे आसानी से तब्दील किया जा सकता है किसी फ्रॉड के लिए। सदर गनी ने जुमेरात के रोज तकरीब में इन खदशात का इजहार किया। ईरान के वजीर खारजा ने जुमेरात के रोज कहा कि ईरान सन 2015 के जौहरी माहदे पर आलमी ताकतों से बातचीत नहीं करेगा। यह बयान उस हतमी तारीख से चंद रोज पहले आया है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला करना है कि अमरीका इस माहदे में रहेगा या नहीं। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने यूट्यूब पर बताया कि जिस माहदे पर जो हमने अच्छे जज्बे के साथ किया था और जिस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं उस पर मजीद बात नहीं करेंगे और न ही अपनी सिक्योरिटी दूसरों के हाथ में देंगे। उन रोहिंग्या पनागुजीनों को जो जुल्म जबर के खौफ से अपने वतन से फरार हुए हैं उन्हें बांग्लादेश में ऐसे में नए खतरात का सामना है जब मानसून का मौसम तेजी से करीब आ रहा है। मजीद तफसीलात बयान कर रहे हैं कमर अब्बास जाफरी इस रिपोर्ट में।
उनके कैंप्स और आरजी पनागाहें उन्हें वक्ती तौर पर तो तहफ्फुज़ फराहम करती हैं लेकिन अब नया खतरा बारिश का है और यूनिसेफ के कम्युनिकेशन मैनेजर बेंजामिन स्टाइन लेचनर कहते हैं
There is no more trees, there are no more roots, so there could be massive landslides burying people that live on the bottom of the hills and taking people with them.
अब न वहाँ दरख्ते न जड़े चाँचे वहाँ बड़े पैमाने पर मट्टी के तूदे गिर सकते हैं और उन लोगों को दफन कर सकते हैं जो पहाड़ियों के जेरी इलाकों में रहते हैं और वो उन लोगों को भी साथ ले जाएंगे जो पहाड़ियों के ऊपर या ढलवानों पर आबाद हैं। चुनांचे ये बड़ा खतरा है। पनाहगुजीनों को अपने मुस्तकबिल के बारे में खौफ और अंदेशे हैं। एक रोहिंगा पनाहगुजीन खातून रहाना खातून का कहना है जब मेरे बच्चों को टॉयलेट जाना होगा तो मैं क्या इंतजाम करूंगी, अगर सख्त बारिश हुई तो मैं उन्हें कहाँ से खाना खिलाऊंगी, मैं आग कैसे रोशन कर सकूंगी, कुएं भर जाएंगे और मैं पानी हासिल नहीं कर सकूंगी, मकानात टूट फूट जाएंगे, उस वक्त हमारा क्या होगा, मैं बहुत परेशान हूँ। इस साल अक्सर बारिशों ने कैंपों को मुतासिर किया है जबकि आने वाले हफ्तों में मॉनसून का मौसम शुरू होने की तवक्को है। कमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
बास कलहगी पसंद ग्रुप ETA का शिमाल ली स्पेन और जनूबी फ्रांस में एक आज़ाद बास की रियासत के क्याम के लिए जारी लड़ाई खत्म करना स्पेन हुकूमत के लिए काफ़ी नहीं है। स्पेन के वजीर दाखला ने इन ग्रुपों के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया है। मजीद तफसीलात माइकल ब्राउन की एक रिपोर्ट में असफर इमाम की ज़बानी।
स्पेन के वजीर दाखला जोआन अनाजाशुआ ETA के बारे में शकूक शुबात का इजहार करते हुए कहते हैं कि दरअसल 60 साल बाद ETA खुद को तहलील कर रही है लेकिन हुकूमत इन बास्क दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। वो कहते हैं
No volveremos jamás la cara ante estos terroristas y jamás nos pondremos de rodillas.
वो कह रहे हैं कि वो कभी अज खुद तहलील नहीं होंगे। वो पहले ही स्पेन की सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों तहलील हो चुके हैं, इन्हें पहले ही शिकस्त हो चुकी है। इनके लिए वाहिद रास्ता है कि वो तआवुन करें क्योंकि स्पेन हुकूमत कानून की हुक्मरानी कायम करके सब कुछ कंट्रोल कर चुकी है। ETA जिसका बास्क जुबान में तर्जुमा बास्क مادر وطن اور آزادی ہے کی علیحدگی کی مہم کے دوران ہونے والے تشدد اور دہشت گردی میں ہونے والے 850 ہلاکتوں کی ذمہ دار ہے۔ یہ باسک عسکریت پسند گروپ اسپین کے فوجی عامر فرانسسکو فرانکو کی جانب سے عوامی سطح پر باسک زبان پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد تشکیل پایا تھا۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
3 مئی کو ہم پریس کی آزادی کا عالمی دن مناتے ہیں، جس کا مقصد عوام کو بلا روک ٹوک معلومات کی فراہمی اور ذرائع ابلاغ سے منسلک کارکنوں کے کلیدی کردار کی اہمیت کے بارے میں آگہی پیدا کرنا ہے۔ یہ اس بات کی سنجیدہ یاد دہانی ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں صحافیوں، مدیروں اور پبلیشر سمیت ذرائع ابلاغ کے کارکنوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں، انہیں حراست میں رکھا جاتا ہے اور محض اپنے فرائض کی ادائیگی پر قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ اخبارات اور رسالوں کو سنسر کیا جاتا ہے، جرمانے کیے جاتے ہیں، اشاعت کو معطل کیا جاتا ہے اور بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں کہ کسی ملک کی حکومت جتنی کم جمہوری اور زیادہ آمرانہ ہے، وہ اطلاعات کی آزادانہ ترسیل کو اتنی ہی زیادہ سختی سے دباتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ایک آزاد اور بغیر رکاوٹ کے کام کرنے والا پریس حکومت کی دھوکہ دہی اور بدعنوانی کا مستقل بنیاد پر اور مؤثر طریقے سے پردہ چاک کرنے کے لیے اکثر واحد ادارہ ہوتا ہے اور لوگوں کو باخبر رکھتا ہے۔ صحافی حکومت اور برسر اقتدار طبقے کو سچ پر گامزن رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک آزاد اور غیر جانبدار پریس کے بغیر ایک آزاد اور جمہوری معاشرہ نہیں پنپ سکتا۔ ایک آزاد پریس شہریوں کو علم اور معلومات تک رسائی مہیا کرتا ہے اور اس طرح لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر سیاسی نظام کا تحفظ کرتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے اختیارات کو قابو میں رکھنا۔ اس سے ایک ایسا قانونی ماحول پیدا کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے پریس کی آزادی میں مدد ملتی ہے اور ایک آزاد عدلیہ پریس کی آزادی اور صحافیوں کے خلاف جرائم پر مقدمے کی ضمانت کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر پریس کو اپنا کام کرنا ہے، یعنی بلا رکاوٹ ایسی معلومات کے ترسیل میں سہولت باہم پہنچانا ہے جن سے شہریوں کو باخبر رکھا جا سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ بعض شرائط پوری کی جائیں۔ ان میں ایک ایسا قانونی ماحول شامل ہے جس میں آزاد اور عوامی ذرائع ابلاغ کام کر سکے۔ اس شعبے کی مدد کے لیے سیاسی عزم ہو، اس کے لیے قانون کی حکمرانی ہو جس میں اظہار رائے کی آزادی کے تحفظ کے قوانین شامل ہیں، چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن۔ ساتھی ذرائع ابلاغ سے منسلک پیشہ ور حضرات اعلیٰ ترین اخلاقی اور پیشہ ورانہ معیاروں سے وابستگی رکھیں اور ان معیاروں پر انہیں کاربند رکھنے کے لیے باصلاحیت ادارہ ہو۔ پریس کی آزادی کے عالمی دن کے موقع پر ہم ایسے ذرائع ابلاغ کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہیں جنہیں سینسرشپ یا بندش کا خطرہ درپیش ہے، اور ساتھ ہی ان صحافیوں کو یاد کرتے ہیں جو اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ہم تمام ملکوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ پریس کی آزادی کی حمایت کریں، چاہے وہ آف لائن ہو یا آن لائن، اور صحافیوں کے خلاف تمام جرائم کی چھان بین کریں اور مقدمہ قائم کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں سترات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5-5 منٹ کے 2 بلٹنز ہوں گے، جنہیں آپ ریڈیو پر سن بھی سکتے ہیں، ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹویٹر کا پتہ ہے @VOA اردو۔ اور اب دیکھیے گا پروگرام اور سنیے گا جہاں رنگ۔